أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. بیسیکلی جس انداز سے ہم اپنی گفتگو کو لے کے چل رہے ہیں، اس کا مین ٹاپک تو انسان شناسی ہے، لیکن انسان شناسی کے حوالے سے بہت سارے ڈائمنشنز ہیں جو ہمارے سامنے آتے ہیں، اور ہمیں لا محالہ اپنے موضوع کو بہرحال کچھ نہ کچھ کیٹیگریز میں سیگریگیٹ کرنا ہے، ورنہ آپ لوگوں نے محسوس کیا ہی ہوگا کہ چیزوں کا پھیلاؤ پھر اتنا ہو جاتا ہے کہ وہ سمیٹنا ممکن نہیں ہوتا. تو سب سے پہلے ہم نے جس چیز پر یا جس موضوع کو بنیاد بناتے ہوئے بات کی تھی، وہ سورہ بقرہ کی ابتدائی تقریباً 25 آیتیں تھیں، اور ان میں کہ انسان اس دنیا میں، کہ جب انسان اس دنیا میں زندگی گزارتا ہے تو اس کے سامنے کتنے رستے ہیں، یا کتنی حالتوں میں خدا کی نظر میں لوگ منقسم ہیں، یعنی مومن اور متقی، کفار اور منافقین. خدا کی نظر میں یہ تین بیسک کیٹیگریز ہیں. اور پھر اس کے بعد ہم نے اس پر بھی بات کی تھی کہ انسانیت کے تمام مسائل اور تمام درد کا حل جو ہے فقط اور فقط بندگی ہے پروردگار، کہ یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم. یہ ایک ٹاپک تھا کہ جو ہم نے کور کیا کئی نشستوں میں. اس کے بعد اب ہم نے گفتگو شروع کی جسے آپ کہہ سکتے ہیں اوریجن آف مین، اوریجن آف مین کائنڈ. اور اوریجن آف مین کائنڈ کے حوالے سے خدا نے جس چیز کو ہمارے سامنے مثال بنا کر پیش کیا ہے، بنیاد بنا کر پیش کیا ہے، وہ حضرت آدم کے واقعات. اچھا، حضرت آدم کے واقعات قرآن کریم میں کئی جگہ پہ موجود ہیں، جیسے ہم نے سورہ بقرہ سے ابتدا کی تھی، لیکن تفصیلاً سورۃ الاعراف میں بھی ہے، سورہ صاد میں بھی ہے، سورہ طٰہٰ میں بھی ہے، سورہ حجر میں بھی ہے. کئی جگہوں پر حضرت آدم علیہ السلام کے واقعات ملتے ہیں ہمیں قرآن کریم میں. اور اس میں پھر میں ایک دو چیزیں دہرا دوں کہ جو انتہائی اہمیت کی حامل ہیں اس واقعے کو سمجھنے میں. وہ یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کا کے جو بھی واقعات ہیں وہ اس ڈومین میں یا اس ورلڈ میں نہیں پیش آئے ہیں کہ جس ڈومین کو تکلیف کا ڈومین کہا جاتا ہے. تکلیف سے مراد ذمہ داری، یعنی جہاں پر انسان ذمہ دار ہے اپنے اعمال اور کردار کا، جہاں پر انسان کے اچھے کاموں کی جزا ہے، برے اعمال کی سزا ہے، یہ وہ چیز نہیں تھی. کیونکہ یہ بہت زیادہ قابل اہم بات ہے. اگر اس مین پوائنٹ آف ویو کو ہم نظر انداز کر دیں گے، تب ہم اس جگہ جا کے پھنس جاتے ہیں کہ یہ انہوں نے گناہ کر دیا، یہ چیز ایسے ہو گئی ویسے ہو گئی. وہاں پر یہ تصور ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ جو ورلڈ ہے یا وہ جسے کہتے ہیں قرآن کی زبان میں نشہ، یعنی نون شین اور حمزہ، کہ یہ وہ جگہ ہی نہیں ہے کہ جہاں پر ابھی مکلف ہے کوئی انسان، ذمہ دار ہے. بلکہ یہ کب ہوا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر اترے ہیں، ان کو باقاعدہ اتارا گیا ہے اور خدا کی طرف سے حکم آیا ہے کہ اب میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے گی، اور جو اس کی پیروی کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جو اس سے منہ موڑے گا وہ گمراہ اور شقی ہو جائے گا. وہ پھر اس کے بعد کا فیز ہے. یہ اس چیز کو میں نے کہا تھا کہ خاص طور سے ہمیں سمجھنا ہے، کیونکہ اگر ہم اس پوائنٹ کو نظر انداز کر لیا اور اسی ورلڈ کی طریقے سے ہی اس کو بھی سمجھتے رہے، تو ہم کسی بھی درست نتیجے تک نہیں پہنچ پائیں گے. اور اس میں جو اہم ترین بات دوسری ہے وہ یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کو خدا نے ایک شخصیت کے طور پہ نہیں پیش کیا، بلکہ نمونہ انسانیت کے طور پہ پیش کیا، کہ میں جس مخلوق کو زمین میں خلیفہ بنا رہا ہوں اس کے پوٹینشلز کیا ہیں، اس کے خطرات کیا ہیں، اور خطرات کے بعد اس کے مطلب ریکوری کے امکانات کیا ہیں. تین چیزیں ہیں جو ہمارے سامنے آ رہی ہیں. یعنی انسانیت کا پوٹینشل کیا ہے، उसकी सलाहियत क्या है, वो कहाँ तक जा सकती है, एक। दूसरा, इस इंसानियत को या इस आदमियत को किससे, किस चीज़ से, किस किस्म के खतरात लाहक हैं, और उन खतरात के नतीजे में ये कहाँ गिर सकता है, दो। और अगर ये उस खाई में गिर गया तो उससे रिकवर कैसे कर सकता है, तीन। यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के वाक़े के ज़रिए से खुदा ने इंसानियत के हवाले से इस बुनियादी चीज़ को हमारे सामने रखा है, ठीक है। और इस पर ज़ाहिर है कि दूसरी बहुत सारी बातें थीं, और जैसा हमने कहा कि मलाइका के हवाले से भी, कि क्योंकि जब अल्लामा आदमा अस्मा कुल्लहा की बात आई, और फिर ये कि खुदा ने आदम से कहा कि मलाइका को इनके अस्मा की खबर दो, तो इसका मतलब यह है कि आदम उस हकीकत को जान रहे थे जो मलाइका नहीं समझ पा रहे थे, और जब आदम ने मलाइका को ख़बर दी उसके बावजूद भी मलाइका उन अस्मा से बेखबर रहे, उन अस्मा के आलिम नहीं हो सके। और इसका सबूत यह है कि उस ख़बर देने के बाद मलाइका आदम के सामने सजदा करने पर राज़ी हो गए, न कि ये कहने लगे कि अब हम इनके बराबर हो गए। सही ना, कि जब आदम ने उनको उनके अस्मा की खबर दी तो मलाइका ने ये नहीं कहा कि अब मैं आदम बराबर, क्योंकि जिस चीज़ को आपने इनकी वजह फजीलत बनाया था वो हमें भी पता चल गई, नहीं। बल्कि उस वाक़े के बाद मलाइका आदम को सजदा करने पर तैयार हो गए। इसका मतलब यह है कि इस इल्म अस्मा के ज़रिए से आदम की वो फजीलत सामने आई कि जिस फजीलत तक मलक नहीं पहुँच सकता था, वरना वो अपने सर को झुकाने पर आमादा और राज़ी और तैयार नहीं होता। और ये तकरीबन वही बात है, इसी हवाले से हमने अस्मा की भी बात की थी कि इस्म अगर कोई हर्फ है, कोई लफ्ज़ है, यानी कि जो हमारे सामने हमारी सबसे बड़ी जो परेशानी है वो ये कि हम हर चीज़ को मटीरियलिस्टिक डोमेन में ला के समझते हैं, और इसी वजह से हर चीज़ को गलत समझते हैं, क्योंकि हकीकत ला मुहाला इस मादियत से बालातर है। यानी जो भी हकीकत है, अगर आप कहें कि खुद इंसान की क्या हकीकत है, इंसान की हकीकत भी इस मटीरियलिस्टिक डोमेन से बाहर है। हर चीज़ की हकीकत नॉन मटीरियलिस्टिक है। यानी इंसान की हकीकत उसकी रूह और उसका नफ्स है, ये रूह और नफ्स मादी पैमाने पर पूरा नहीं उतरते। तो हमारे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम हर चीज़ को मादी पैराए में, कि अगर अस्मा है, इसम का मतलब नाम हमने रख लिया, नाम क्या है, हरूफ हैं, वो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर चुका हूँ कि इसम वो हकीकतें हैं कि जिनसे कायनात के उमूर कंट्रोल होते हैं। यानी मिसाल के तौर पर इसम राज़िक वो हकीकत है कि जिसके ज़रिए से इस पूरी यूनिवर्स में जिसको जहाँ जहाँ जितना जितना रिस्क मिल रहा है वो सब चीज़ें कंट्रोल होती हैं। उस हकीकत का इस्म राज़िक है, वो इस्म राज़िक है, ना कि ये चार हर्फ। और खुदा ने जब आदम का ये पोटेंशियल बयान किया कि इल्म अस्मा आदम को हासिल हो सकते हैं, यानी इसका मतलब ये है कि आदम उस मकाम तक बुलंद हो सकता है जहाँ पर इन हकीकतों को कंट्रोल कर ले, इन हकीकतों का कंट्रोल इज़्ने खुदा से उसके पास आ जाए, उन पर हावी हो जाए। तो ये हमारी गुफ्तगू का ख़ुलासा था, और इसमें जो चीज़ें रिकरिंग बार बार आ रही हैं, हमें ख्याल आती रहेंगी, वो यही है कि फिर आदम के साथ साथ हम, यानी कि अम्बिया या अम्बिया के बारे में तो हमारी परेशानी कम है, इन्हें रसूल खुदा या आइम्मा के बारे में कि हम कि वो क्या हैं, कि वो भी, यानी कि, और शायद एक बात ये होती है कि जिस अंदाज से हम बयान करते हैं उसको एक दूसरे वर्ड में रीफ्रेज किया जाए तो शायद बुरा लगे हमें ये बात, कि इन अ वे हम ये कहना चाहते हैं कि वो एलियंस हैं, दे आर नॉट ह्यूमंस बट दे आर एलियंस। यानी जिस अंदाज से हम बयान करते हैं तो वो शायद हम ये बात कहना चाह रहे हैं कि वो इंसानी बरादरी से उनका ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि वो गैर इंसानी कोई मखलूक़ात हैं कि जो कुछ अरसे के लिए इंसानी पैकर या लिबास में आ गया और फिर चले गए। तो बहरहाल अब ये एक चीज़ है, इस पर मैं बहुत ज़्यादा बहस भी नहीं करना चाहता, ये हर शख्स के अपने अक्ल और फहम और ईमान से मुतालिक है। लेकिन थोड़ी सी बात हम इस अंदाज़ से करेंगे कि जिससे हमें مطلب یہ چیز اس قسم کے نظریات کا قبول کرنا علمی اعتبار سے بہت مشکل ہے. یہ ایک بات ضرور اپنی جگہ پر ہے کہ اگر ہم قرآن کو بیس بنا کے چلیں، اگر ہم عقل کو بنیاد بنا کے چلیں، تو ہم کوئی ایسی کوہرنٹ پکچر یا کوئی ایسا ماڈل ڈیولپ نہیں کر سکتے کہ جس کے تحت ہم یہ کہیں کہ انسانیت کے ہادیان اور رہبران انسان نہیں تھے. یعنی کہ جس ماڈل کے ذریعے سے یہ ہم اس نتیجے پہ پہنچ جائیں کہ جتنے بھی افراد ہمیں انسانی شکل میں نظر آتے ہیں کہ جن کو معیار بنایا گیا انسان کی ہدایت کے لیے، رہبری کے لیے، جن کے بارے میں خدا نے یہ کہا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وہ انسان نہیں تھے. جبکہ قرآن کی صریح آیتیں اس کی خلاف ورزی کرتی ہیں کہ ہم نے ایسوں کو نبی بنا کے نہیں بھیجا کہ جو کھائیں پیئے نہیں. یعنی کہ یہ انبیاء بازاروں میں چلتے پھرتے تھے، ان کی انسانوں جیسی ضروریات تھیں، سب کچھ تھا. یہ قرآن کی آیت ہے، سورہ فرقان میں ہے، سورہ انعام میں ہے. یا اس طریقے سے کہ جیسے ہم گفتگو کرتے ہیں کہ رسول آدم سے پہلے یا آدم کا، اس کو بھی پچھلی دفعہ میں نے تھوڑا سا اس کو کیا تھا. قرآن کریم کی بہت جگہوں پر یہ آیتیں کہ ما کنت بجانب الطور، اے پیغمبر جب یہ موسیٰ کے ساتھ ہم کلام ہو رہے تھے تم طور کے پہلو میں نہیں تھے. یا جب یہ لوگ مریم کی کفالت کے لیے قلم ڈال رہے تھے تو تم وہاں نہیں تھے. یا ایون حضرت آدم کے واقعے کو جب بیان کیا گیا ہے سورہ صاد کے آخر میں، ما کان لی من علم، میرے لیے علم میں سے نہیں ہے کہ ملائے اعلیٰ میں کس بات پہ جھگڑا ہو رہا تھا. لیکن اس چیز کو سمجھا جا سکتا ہے، یعنی کہ یہ کوئی ایسی پرابلم کی بات نہیں ہے کہ جس کو سمجھنے کے لیے کہ نبی کا علم یا امام کا علم ان تمام چیزوں پر پھیلا ہوا ہے، اس کے لیے اس بات پر اصرار کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ فزیکلی وہاں موجود ہوں. یعنی آج بھی جیسے ہم اس چیز کو دیکھیں کہ بلکہ بہت بچپن میں ہم نے ایک سٹوری ایسی پڑھی تھی، اخلاقی کہانیاں کتاب تھی اس میں، کہ کسی نے ایک تاریخ دان ہسٹورین سے پوچھا کہ آپ کی عمر کتنی ہے. اس نے کہا ہزاروں سال. لگا آپ تو 40 سال 45 سال کے لگتے ہیں. تو اس نے اپنے ارد گرد موجود کتابوں کی طرف اشارہ کیا، ان کی وجہ سے میری عمر ہزاروں سال ہے. تو اگر مثال کے طور پر ہم اس چیز کو دیکھیں کہ جو وحی ہے اور وحی کی حقیقت کو ہم درک کریں، اور انشاءاللہ آگے میں تھوڑا سا اس پر اشارہ کروں گا اگر ہماری عقلوں میں اتنی مضبوطی ہوئی کہ ہم ان چیزوں کو سمجھ سکیں، کہ اگر فار ایگزامپل ہم یہ فرض کریں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے لے کر اور آج تک کی زندگی میں جتنے واقعات ہیں سب ریکارڈڈ ہیں، سب کی فلم بنی ہوئی ہے، اور مجھے جو ہے وہ یہ موقع مل جائے کہ میں اس تمام فلم کو دیکھنے کے قابل ہو جاؤں، تو میرے لیے کیا ضروری ہے کہ میں حضرت آدم کے وقت پیدا ہوں فزیکلی؟ مطلب اس کے اور دوسرے عنوانات ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں ہے، لیکن اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ ہمیں بیونڈ دا میٹر ورلڈز کو سمجھنا پڑے گا. ملکوت کیا ہے، جبروت کیا ہے، عالم مشیت کیا ہے، عالم عقل کیا ہے، ہم تو ہر چیز کو یہی سمجھتے ہیں، ہم تو ہر چیز کو فزیکل ورلڈ کے طریقے سے سمجھتے ہیں. یعنی کہ ملکوت میں وقت اس طریقے سے تھوڑی ہے جیسے ہماری زندگی میں. اس پر کسی نے اگر شاید انسان شناسی کے سنے ہوں جو میں نے گفتگو کی تھی کافی پہلے کراچی میں، تو اس میں ہم نے اس چیز کی مثال دی تھی، وقت پہ بات کی تھی، ٹائم پہ، ٹائم کے کنسیپٹ پہ، کہ ٹائم کا کنسیپٹ خود ہمارے وجود کے اندر کچھ اور ہے، باہر کی دنیا میں کچھ اور ہے. ٹائم کا جو سلسلہ ہے، یعنی اگر میں آپ سے یہ بات کہوں کہ آپ آج سے اس وقت سے 10 منٹ پہلے کی چیز کو ریکال کریں اور 10 سال پہلے کی چیز کو ریکال کریں، ٹائم ڈفرینس ہے اس میں کوئی؟ 10 سال پہلے ایک واقعہ ہوا اور 10 منٹ پہلے ایک واقعہ ہوا، دونوں چیزوں کو اپنے ذہن میں لاتے ہوئے کوئی ٹائم ڈفرینس ہے اس میں کہ یہ 10 سال پہلے ہے، یہ 10 منٹ پہلے؟ کچھ نہیں. اور اسی طریقے سے جو ریسرچ ہوئی ہے، یعنی کہ آج تو سائنس یہاں پہنچ گئی ہے، بدقسمتی سے ہم اہل بیت کے ماننے والے پتہ نہیں کہاں پھنسے ہوئے ہیں، اب تو یہ سب باتیں سائنس بتا رہی ہے ہمیں تجربات. جب ایک مثال کے طور پر کرکٹ بیٹ جس کے ہاتھ میں بیٹ ہے یا ٹینس پلیئر ہے, جب وہ بال کو ہٹ کرتا ہے وہ اپنے دماغ میں بال کی پوزیشن اور اپنے ریکٹ کی پوزیشن کو پہلے بناتا ہے اور وہاں سے پھر وہ بیکورڈ ان ٹائم وہ چیز آتی ہے. یعنی ابھی بال نہیں آئی ہے, ابھی بال جیسے بالر یا ادر سائڈ آف دا کورٹ ہے, اس نے ہٹ کی, اس سے پہلے اس نے اپنے دماغ میں اپنی پوزیشن اور یعنی فیل کیا باقاعدہ اس نے کہ میں اس جگہ پر اس کو ریٹرن کروں گا اور پھر اس نے ایکشن کیا. تو یعنی ہمارے دماغ میں ٹائم صرف پاسٹ پریزنٹ فیوچر نہیں جاتا بلکہ فیوچر سے پریزنٹ میں آتا ہے. تو یعنی کہ خود ایون ہمارے اس وجود کے اندر وقت کے پیمانے بدل جاتے ہیں, وہ نہیں ہے جو ایکسٹرنل فزیکل ورلڈ میں. تو ہم اس حماقت کا کیسے شکار ہیں کہ جو فزیکل ورلڈ کے رولز ہیں وہ اس سے اوپر بھی اپلائی ہو رہے ہیں. یعنی اگر میں مثال کے طور پر آپ سے یہ کہوں کہ عالم ملکوت میں یہ باپ بیٹا اور دادا اور پوتا نہیں ہوتا, تو ہمیں یہ بات سمجھنا بہت مشکل ہے. تو جب اتنی سی چیز نہیں سمجھ میں آ رہی تو ان موضوعات پہ بحث کیوں کرتے ہیں پھر؟ اصل پوائنٹ آف ویو یہ کہ جب تک ہم یعنی کہ وہ ساری کی ساری کتابیں بھی میں لا کے دکھا سکتا ہوں علماء کی, کہ انہوں نے جیسے علامہ طباطبائی کا رسالہ انسان ہے اس میں انہوں نے انسان کے حوالے سے جو بات کی ہے کہ انسان قبل از دنیا, انسان دنیا سے پہلے, انسان دنیا میں اور انسان دنیا کے بعد, لیکن بہت دقیق علمی بحث ہے اس میں. انہوں نے شروع ہی یہاں سے کیا ہے کہ یہ پورے عوالم یعنی ورلڈز کی ایک ہائرارکی ہے اور ہر نیچے والی ورلڈ اوپر والی ورلڈ کی وجہ سے, یعنی ہم جو یہاں پر موجود ہیں اوپر والی دنیا میں جو چیزیں ہیں وہ ہمیں گورن کر رہی ہیں. اب اس کی ہمیں کوئی سمجھ ہے, اس کی کوئی خبر ہے؟ یعنی کہ ہم ان ساری چیزوں کو لے کے کہ جس کی ان فیکٹ شاید کوئی حقیقت بھی نہیں نکلے آخر میں, اور اس کو بنیاد بنا کے ہم پتہ نہیں کیا کیا باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو بہرحال اس وجہ سے میں بار بار خبردار کر رہا ہوں کہ یہ بہت زیادہ فالٹی ایک اپروچ ہے کہ جو ہمارے یہاں پتہ نہیں کیوں رائج ہو گئی ہے, اور ہمارے جو مبلغین ہیں وہ ان سب باتوں کے ذریعے سے قوم کا کیا بنانا چاہتے ہیں وہ خود شاید بہتر جانتے ہیں. لیکن جس طریقے سے کہ اور ہمارے لیے سب سے بہتر بات کیا ہے کہ ہم جو ہمارے بزرگ علماء نے ہمیں جو رستہ دکھایا ہے ہم اس کو فالو کریں, بجائے اس کے کہ خود زیادہ عقل مند بننے کی کوشش کریں ذرا سے یا ناقص یا عیبدار یا بالکل ہی زیرو علم کے ساتھ. فزیکلی اس دنیا میں, اس دنیا میں
پیچھے بھی نہیں ہونا, آدم کے وقت بھی ہونا ضروری نہیں تھا. مجھے قرآن کی اچھی آپ نے اپنی کسی درس میں بتائی تھی کہ تمام انبیاء اپنی امت پہ شاہد ہیں اور ہمارے جو نبی ہیں وہ تمام انبیاء پہ شاہد ہیں,
تو وہی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں نا. میں نے جیسے مثال دی آپ کو, میں نے دو باتیں کی, ایک تو یہ کہ ان تمام چیزوں کا تعلق جو ہے وہ ملکوت سے حقیقتا ان تمام, ہاں ٹھیک ہے, لیکن جو کچھ بھی کنٹرول ہو رہا ہے یعنی یہاں پر جتنا کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اس کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے. یعنی جیسے قرآن کریم میں ہے کہ وَفِ السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوْعَدُونَ وَفِ الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ, اس عرض میں صرف اور صرف نشانیاں ہیں, ایون رزق بھی یہاں پہ نہیں ہے. وَفِ السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوْعَدُونَ, تمہارا رزق اور جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ سما میں, بلندی میں. تو ان تمام چیزوں کا تعلق جو ہے وہ ملکوتی ڈومین سے, یعنی کہ جہاں پر انسانوں میں ڈفرینس آ رہا ہے, جس کی وجہ سے یعنی کہ جن چیزوں کی وجہ سے نبی ہم سے بہت آگے ہیں ہم سب بہت پیچھے رہ گئے ہیں, ان سب چیزوں کا تعلق یہاں کی اس چیز سے نہیں ہے, کچھ اور باتیں ہیں وہ. تو جب تک ہم اس کو نہیں سمجھیں گے جب تک ان چیزوں تک نہیں پہنچیں گے. یعنی کہ مثال کے طور پر کہ اس میں کیا کہ کسی بھی پیغمبر کا فزیکلی اس جگہ موجود ہونا, قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ تم وہاں نہیں تھے لیکن ہم نے یہ وحی کے ذریعے سے بتا دیا. اب وحی کیا چیز ہے؟ ٹھیک ہے, یعنی وحی کو ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے لا کے ایک چیز پکڑا دی یا خبر سنا دی. نہیں, وحی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خدا ایک انسان کو بلند کرے, اتنا بلند کرے کہ وہ اپنے مشاہدے میں ہر چیز کو لے لے. تو یعنی اگر آپ اس وقت بلند ہو جائیں انشاءاللہ اور خدا توفیق دے, تو آپ کے لیے یہ ماضی حال مستقبل ختم ہو جائے گا. آپ پوری انسانیت کو یہ سب چیزوں کو ایک اکائی کے طور پہ دیکھ رہے ہوں گے,
اس نظر سے وہ شاہد ہو سکتے.
تو اس میں کوئی ایسی وہ چیز نہیں ہے, ہم جو اس فزیکل ڈومین میں ہر چیز کو لے کے چلے جاتے ہیں نا.
جی,
ہاں, لیکن شاہد شہادت کب دیں گے؟
جب دیکھا ہوا.
نہیں نہیں, مطلب گواہی کب لی جائے گی؟ وہی ملکوت میں ہی دی جائے گی. ملکوت میں ہی دی جائے گی. دیکھیں یہ سب چیزیں بہت ڈفرینٹ ہیں. یعنی میں وہی بات کر رہا ہوں کہ یہ باتیں وہ انسان سمجھ سکتا ہے کہ جس کی ملکوتی آنکھ کھلی ہوئی ہو, جس کا قرآن نے سورہ حج میں کہا کہ یہ آنکھیں جو سر میں ہیں یہ اندھی نہیں ہوتی, بلکہ قلوب جو سینوں میں ہیں وہ اندھے ہو جاتے ہیں. ولیکن تعمل قلوب التی فی الصدور. تو جس کی یہ دل کی نگاہیں کھلی ہوتی ہیں, جو ملکوتی امور کو دیکھنے کے قابل ہوتا ہے, اسے سمجھ میں آتا ہے. اور اسی وجہ سے جتنے عرفاء ہیں وہ معصومین علیہ السلام کے سامنے جو ان کی حد درجہ تعظیم ہے, وہ اسی وجہ سے کہ وہ اس حقیقت کو سمجھتے ہیں. کہ جب وہ اس حقیقت کو سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ بیونڈ دا میٹر چیزوں کے رولز کیا ہیں, اصول کیا ہیں, وہ کون سے ورلڈز ہیں, وہ کون سے ڈومینز ہیں, تب انہیں صحیح معنوں میں معصومین کی فضیلت کا اندازہ ہوتا ہے اور احساس ہوتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں. کہ جب خدا کہہ رہا ہے کہ وَكَذَٰلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, یہ چیز میں نے اس وقت بھی کہی تھی نا کہ قرآن کریم کو ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کو گن گن کے یہ بتائے, بلکہ قرآن نے جب بتایا کہ ابراہیم امام ہیں اور امام ایسا ہوتا ہے, تو جس کو بھی خدا امام بنائے گا وہ سب ایسے ہوں گے, ود ڈفرینس آف لیولس. ڈفرینس آف لیول پاسبل ہے, لیکن یہ مین کوالٹی سب میں پائی جائے گی کہ وہ شاہد بھی ہوں گے, وہ ملکوت سماوات و عرض پہ نظر رکھنے والے بھی ہوں گے, یہ سب چیزیں امام میں پائی جائیں گی. تو جی,
آپ نے کہا نا کہ یہاں پہ جو ہے تو ان دس ورلڈ یہاں پہ تو فری ول بھی ہے جیسا میں آپ سے پوچھا تھا, اور وہ چوائس بھی ہے, تو اس چوائس پہ سزا اور جزا کا تعلق بھی ہے, تو پھر اس سزا اور جزا میں ملکوت کی کتنی
رول سارے وہیں سے آ رہے ہیں, قانون سارے وہیں سے آ رہے ہیں. یعنی مثال کے طور پر یزید نے اپنے طور پہ یہ سوچا اور پورا عمل کر دیا اس بات پر کہ میں اس ظلم کے ذریعے سے رسول کا نام مٹا دوں گا, رسالت ختم کر دوں گا. کر پایا؟ کر پایا؟ کچھ نہیں کر پایا. اسی طریقے سے فرعون نے یہ سوچا تھا کہ یہ جو نبیوں کی اولادیں ہیں بنی اسرائیل, اور ہمیشہ ایسے ہی ہوتا رہا ہے تاریخ میں کہ انبیاء سے یا انبیاء کی اولادوں سے یا ان کے سچے پیروکاروں سے ہمیشہ بادشاہ ان کو ہمیشہ ٹربل ہی رہی ہے, کیونکہ انہیں وہ ہمیشہ اپنے لیے بہت بڑا خطرہ محسوس کرتے ہیں. تو فرعون کی جو قبطی قوم تھی, انہوں نے ان کو بدترین طریقے سے غلام بنایا, ذلیل و رسوا کر دیا اپنے طریقے. کیا ہوا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے؟ انہوں نے یہ کہا تھا کہ خدا ان کے تمام چیزوں کا مالک تم کو بنا دے گا. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس زندگی پر جتنے اصول ہیں سب وہاں سے آتے ہیں, لیکن کیونکہ خدا نے اختیار دے دیا ہے, اس لیے لوگ اپنے سوء اختیار کے ذریعے سے بظاہر لگتا ہے کہ ان قوانین کو توڑ رہے ہیں. کوئی نہیں توڑ سکتا. اس یہاں سے جب اوپر جائیں گے تو یہ چیز بالکل کلیئر اور امپلیمنٹڈ ہوگی. یعنی جیسے ہی ہم اس ڈومین سے نکل جائیں گے نا انتقال کے ذریعے سے, تو وہ چیز بالکل کلیئر ہوگی اور ود امپلیمنٹیشن ہوگی کہ کوئی بھی قانون خدا کو ذرہ برابر نہیں توڑ سکتا. اور یہی چیز میں بار بار سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا آپ لوگوں کو شفاعت کے حوالے سے بھی, کہ شفاعت کوئی ڈسکریشنری پاور کا نام نہیں ہے کہ معصوم جو ہیں جو دل چاہے کریں, اس کو اٹھا کے ادھر کر دیں, اس کو اٹھا کے ادھر کر دیں, بلکہ ایک قانون ہے, اس کے مطابق ہر چیز ہونا ہے. یعنی جیسے مثال کے طور پر خدا نے کہا کہ شرک نہیں بخشا جائے گا, تو اب کسی نبی کسی امام کے پاس یہ پاور ہے کہ وہ مشرک کو بخشوا دے؟ نہیں. تو اصل چیز یہ کہ جو رولز ہیں یا جو پورا کنٹرول ہے وہ اس کے اوپر سے, اور معصوم کو یہی چیز پتا ہے. یعنی خاص طور سے اس کی جب شروع شروع میں میں نے یہ روایتیں سنی تو بہت عجیب سا لگتا ہے. یعنی یہ آپ کو بہت زیادہ ملے گا امام علی علیہ السلام کی زندگی میں, کیونکہ وہ بہت پراشوب دور تھا اور سخت دور تھا. یہ کس طریقے سے کرتے تھے یہ سب, کہ میدان جنگ میں جا رہے ہیں وہ ایک بس ہاتھ میں نیزہ لیا کرتا چلے گئے, انہیں فکر ہی نہیں اس بات کی کہ کیا ہوگا جسم کو کیا. یعنی یہ بالکل وہی بات ہے کہ انہیں اچھی طرح پتہ ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ مشیت خدا سے ہو رہا ہے, ہم اس سے کوسوں دور ہیں. یا جو اس قسم کے واقعات ملتے ہیں کہ آپ رات کی تاریکی میں جا رہے ہیں شہر سے باہر نکل کے, پمبر پیچھے ہو لیے, کیا واپس جاؤ, کیا میں چاہ آپ کی حفاظت کے لیے, کیا موت خود سب سے بڑی حفاظت کرنے والی ہے, تم کس سے بچانے کے لیے مجھے آ رہے ہو؟ میں نہیں, یہ دیکھیں نہیں 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 اس میں دیکھیں دو باتیں, ان کا لیول ہی انسانی لیول ہے, یہ دو نہیں. توکل کی بات الگ ہے, میں توکل کی بات میں نہیں کہہ رہا ہوں, امور کی بات میں نہیں کہہ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انسان جب زندگی میں چلتا ہے, جب کوئی کام کرتا ہے, تو اس کا پورا یقین ہے اس بات کا کہ جو کچھ بھی ہے وہ خدا کی طرف سے.
مثلا ہم جیسا ہو تو ہم تو یہی کہیں گے خدا نے چونکہ کہا کہ پہلے اپنا بندوبست کرو پھر آگے میدان میں اترو.
دیکھیں اس میں یہاں پر ہی نا دو چیزیں میرا خیال ہے کہ ہمارے تھاٹس ہمیشہ اس جگہ پہ آ کے ٹکراتی ہیں, کہ میرے نقطۂ نظر سے یا جو کچھ میں علماء کے حوالے سے اخذ کر پا رہا ہوں وہ یہ کہ یہی انسانیت ہے. یعنی انسان کو ایسا ہونے کے لیے اچیومنٹ اور کوشش کرنا چاہیے, ٹھیک ہے, صحیح ہے. اب اس میں رستے میں کمزوریاں آئیں گی, ٹھیک ہے, الاؤنس ہے. جیسے امام خمینی نے آداب الصلاۃ میں بالکل صاف لکھا ہے کہ یہ ہماری نماز مشرکانہ اور منافقانہ ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ کیونکہ ہم اس درجے پہ نہیں آ پا رہے تو نماز چھوڑ دو. خدا قبول کرتا ہے کہ تاکہ اس نماز تک آؤ, ٹھیک ہے. یعنی کہ اس کو کہنے کے دو طریقے ہیں, آپ یہ کہیں گے ان کا لیول اور ہمارا لیول, میں یہ کہہ رہا ہوں یہ میں نہیں مان رہا. میں کہہ رہا ہوں کہ وہی انسانی معیار ہے, اس تک پہنچنے کے لیے ہمیں مسلسل کوشش کرنا ہے.
جی ہاں
ٹھیک ہے ٹھیک ہے, اس میں خامیاں ہیں ٹھیک ہے, خدا اجازت دے رہا ہے, قبول کر رہا ہے خامیوں کے ساتھ. ہم یہ وہ بہت جو ہے نا ایک کلیشنگ والا نقطہ نظر آ جاتا. بہرحال تو ہم حضرت آدم کی طرف واپس آتے ہیں. آج ہم چاہ رہے تھے کہ سورۃ الاعراف کی آیتوں کے حوالے سے گفتگو ہو جائے, اور سورۃ الاعراف کے بالکل ابتدا میں ہی جناب آدم علیہ السلام کا واقعہ ہے. اور ایک چیز جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ آدم اور انسان کو قرآن کی آیتوں میں انٹرچینجبل بیان کیا گیا ہے. جیسے آگے ہم سورہ ہجر کی آیت میں بھی پڑھیں گے کہ ایک طرف خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے آدم کو مثال کے طور پر مٹی اور پانی سے بنایا, ایک طرف کہہ رہا ہے ہم نے انسان کو مٹی اور پانی سے بنایا. تو یعنی آدم انسانیت کا ماڈل ہے, آدم انسانیت کی ریپرزنٹیشن, ٹھیک ہے. تو سورہ آراف کی آیتیں اس طریقے سے نہیں شروع ہو رہی جیسے سورہ بقرہ کی آیتیں شروع ہوئیں بالکل وضاحت کے ساتھ کہ ہم میں زمین میں خلیفہ بنا رہا ہوں اور یہ نہیں. نمبر 10 وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، یعنی خطاب بظاہر انسان سے ہو رہا ہے کہ ہم نے تم کو زمین میں مکانیت عطا کی، وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِش، اور اس زمین میں ہی تمہارے لیے وسائل معاش بنائے، قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، اور تم ہماری ان نعمتوں کا کتنا کم شکریہ ادا کرتے ہو، وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، اور بے شک ہم نے تم کو خلق کیا، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر اس کے بعد تمہاری صورتوں کو بنایا، ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، آپ سمجھ رہے ہیں کہ تم اور آدم، یہ نہیں انٹرچینجبل ہے کہ آدم از یو، یہ اس پوائنٹ کو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ آدم از ناٹ اے سیپریٹ پرسن جس طریقے سے قرآن میں بات کی، بلکہ آدم انسان ہے، یعنی کہ جب قرآن کے نقطہ نظر سے کہ آپ آدم یعنی انسان، تو تمہیں خلق کیا، اچھا خلق کے معنی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے ذہن میں ہے کہ خلق کسے کہتے ہیں، خلقت کا مطلب ہوتا ہے را میٹیریل سے ایک چیز کو بنانا، یعنی جب ہم خاص طور سے اپنی انجینئرنگ میں بھی کسی مینوفیکچرنگ کی بات کرتے ہیں تو اس میں کم از کم تین حصے ہوتے ہیں، مینوفیکچرنگ کے تین اسٹیجز ہوتی ہیں، سب سے پہلا ہوتا ہے ڈیزائن، ڈیزائن از کنسیپٹ، جب خدا نے ڈیزائن کی بات کی ہے تو اپنے کو بدیع اور باری کہا ہے، هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ، وہ باری اور بدیع، یعنی ایسا ڈیزائنر ہے کہ جس کے سامنے کوئی ماڈل نہیں تھا، امام علی علیہ السلام کے خطبوں میں یہ بات بہت جگہ آئی کہ خدا وہ ڈیزائنر ہے کہ جو بغیر کسی سابق مثال کے چیزوں کو خلق کرتا ہے، بناتا ہے، تو پہلی چیز ہے یہ ڈیزائن، خلق ڈیزائن کو نہیں کہتے، بلکہ ڈیزائن کے بعد آپ اس کی ڈرائنگ بناتے ہیں، وہ تصویر کشی ہے، شیپ دینا، اور خلقت کیا ہے کہ وہ را میٹیریلز کو جمع کرنا، یعنی کہ جب خدا نے بات کی کہ ہم نے آدم کو مٹی پانی سے بنایا، یہ خلقت ہے، کیونکہ مٹی پانی وہ را میٹیریل ہے کہ جس سے آدم کے وجود کی تشکیل ہو رہی ہے، یہ خلقت ہے، لیکن آدم کا ڈیزائن کیا ہے، اب یہ وہ خود بہتر جانتا ہے، اور یہی سب سے مشکل چیز ہے، یعنی جب ہم آدم اور انسان کے ڈیزائن کو سمجھ جائیں گے تب ہمیں رسول اور پیغمبر اور امام کی فضیلت سمجھنا مشکل نہیں ہوگا، تب ہم یہ بات کہنا چھوڑ دیں گے کہ وہ انسان نہیں تھے، کیونکہ ہم انسان فقط اپنے جیسوں کو سمجھتے ہیں، ہمیں انسانیت کی اصل قدر و قیمت اور اس کے بلندی کا پتہ ہی نہیں ہے کہ انسان، ڈیزائن سے مراد حقیقت آدم، حقیقت انسان، حقیقت انسان کیا ہے، یعنی خدا نے، یہ لفظ غلط ہے لیکن ہم اس کے علاوہ کچھ بول نہیں سکتے، کہ خدا نے کیا سوچ کے انسان کو پیدا کیا، مطلب اصولاً غلط ہے، خدا کے لیے سوچ کا لفظ استعمال نہیں کیا جا سکتا، کہ وہ جو چیز عند اللہ ہے، عند اللہ جو حقیقت آدم ہے، وہ ڈیزائن اور ریالٹی آف مین ہے، اور جس کی طرف کچھ، یعنی وہ روایتیں ہم کبھی پڑھتے بھی نہیں ہیں کہ جن روایتوں میں امام علیہ السلام نے انسان کی عظمت کو بیان کیا ہے، کہ انسان، ہاں، کہ حقیقت انسان جو اس حقیقت کے مطابق ہے وہ واقعی انسان ہے، یعنی جتنا میں سمجھ پایا ہوں وہ یہ کہ امام انسان ہے، نبی انسان ہے جیسا کہ انسان کو ہونا چاہیے، وچ از اکارڈنگ ٹو دا ڈیزائن، ہو از اکارڈنگ ٹو دا ڈیزائن، اور ایک جملہ میں نے کسی فکشن ناول کہی تھا لیکن بہت اچھا جملہ ہے وہ، کہ اس نے لکھا تھا کہ ہم کرائسٹ اور اس قسم کے، حضرت عیسیٰ اور اس قسم کے لوگوں کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ دے ویئر سپر نیچرلس، انہوں نے کہا دے ویئر ناٹ سپر نیچرل، دے ویئر سپریملی نیچرل، ہم ان نیچرل ہیں، یعنی کہ جو انسان کا ڈیزائن ہے ہم اس سے ڈیویٹ کیے ہیں، ہم اس ڈیزائن کے مطابق نہیں ہیں، اس لیے یہ سب گڑبڑ سڑبڑ نظر آتی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انسان اسی کو کہتے ہیں، یعنی جو پوائنٹ آف ویو میں رکھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ رکھنا چاہ رہا ہوں کہ ہم وہ خراب شدہ لوگ ہیں جن میں عیب اور نقص بھر گئے ہیں اپنی معصیت اور گناہ اور غلط رستے پہ چلنے کی وجہ سے, اور ہم یہ سمجھنا شروع ہو گئے ہیں کہ انسان اسی کو کہتے ہیں جو خدا نے بنایا اور جو خدا نے چاہا. نہیں, نبی اور پیغمبر کو دیکھ کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان کسے کہتے ہیں, اور وہ ہمارے لیے رول ماڈل بنتے ہیں تاکہ ہم اپنی انسانیت کو ان کی انسانیت سے الائن کر سکیں. یہ وہ تصور ہے کہ جو ہمیں قرآن سے سمجھ میں آتا ہے, نہ کہ یہ کہ ہم اپنے کو انسان قرار دیں, ان کو ایلین بنا دیں, اور اپنے اور ان کے بیچ میں دیوار کھڑی کر دیں, ان کو ایک سائڈ پر ہم دوسری سائڈ پر. اس قسم کی کوئی بات, جیسا میں نے کہا کہ نہ قرآن سے ایسی کوئی چیز آپ بنا سکتے ہیں, نہ عقل کے مطابق ایسی کوئی چیز سمجھ سکتے ہیں. تو آدم وہ نمونہ ہے کہ, اور پھر ملائکہ سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو, الا ابلیس, ابلیس نے نہیں کیا. لم یکم من الساجدین, اور وہ سجدہ گزاروں میں سے نہیں تھا. یہ بھی ایک چیز جو ہے نا بہت بہت اہم ہے. نہج البلاغہ میں امام علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں, 6000 سال جو کہ پتہ نہیں کہ دنیا کے تھے یا آخرت کے تھے, یہ جملے ہیں آپ کے, اس نے خدا کی بندگی کی, اور خدا کیا کہہ رہے ہیں, لم یکم من الساجدین. 6000 سال کی عبادت میں سجدے نہیں کیے ہوں گے کیا اس نے؟ تو جو لفظ میں بار بار دہراتا ہوں نا کہ عمل صالح کرنا اور چیز ہے, صالحیت کی صفت رکھنا اور بات ہے. کہ جیسے انبیاء کی دعائیں ہیں جو قرآن کریم میں, کہ ربی زدنی علما والحقنی بالصالحین, کہ مجھ میں زیادتی کر علم کے اعتبار سے اور مجھے صالحین سے ملا, نہ کہ عمل صالح کی توفیق دے. تو سجدہ گزار ہونا ایک کوالٹی ہے, اور اتنی ساری عبادت کے بعد خدا کیا کہہ رہا ہے, لم یکم من الساجدین, ساجدین میں سے نہیں تھا وہ. قال ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک, کہا کہ کس چیز نے تجھ کو منع کر دیا کہ تو سجدہ نہ کرے جب میں نے امر کیا تجھے. یعنی اصل چیز یہ ہے کہ امر خدا کے آگے جھکنا, یہ سجدہ گزاری ہے. یعنی کہ اپنی مرضی سے جب چاہا سر جھکا دیا, جب چاہا سر اٹھا لیا, نہیں, جو خدا چاہے. اذ امرتک, جب میں نے تجھے امر کیا, حکم کیا, تو تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اور اگر امر خدا پہ سجدہ نہیں کیا تو وہ 6000 سال کے سجدے سجدے نہیں ہیں, اس کی کوئی حقیقت و حیثیت نہیں ہے. قال انا خیر منہ, اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں, خیر ہوں. خلقتنی من نار و خلقتہ من تین, اور اپنے حساب سے اس نے دلیل بھی پیش کر دی کہ مجھے آپ نے نار سے پیش خلق کیا ہے اور اس کو آپ نے مٹی سے خلق کیا ہے. دیکھیں یہاں پر آپ اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں کہ کیا شیطان نے یہ بات غلط کی؟ ابلیس نے غلط نہیں کی. پھر اس کی یہ دلیل غلط کیوں ہے؟ نہیں, یہ دلیل کیوں غلط ہے بھائی؟ ٹھیک ہے, یعنی کہ وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے, یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ آپ کا امر صحیح نہیں ہے, نعوذ باللہ, اس لیے کہ میں بہتر ہوں, آپ بہتر کو کمتر کیا کہ کیوں جھکا رہے ہیں؟ اور میرے بہتر ہونے کی دلیل یہ ہے کہ مجھے آپ نے آگ سے خلق کیا ہے اور اس کو آپ نے مٹی سے خلق کیا, اور آگ مٹی سے افضلیت رکھتی. یعنی مثال کے طور پر لطیف ہے, یہ ثقیل ہے, یا اس کے اور دیگر مسائل ہیں مٹی کے جو اس میں آگ میں نہیں پائے جاتے. کیوں غلط ہے یہ دلیل؟ کیوں ایکسیپٹ نہیں ہو؟
اللہ نے ڈسٹنگوش کیا تھا علم کی بیسس
پہ, حقیقت پہ نظر نہیں ہے. حقیقت آدمیت مٹی نہیں ہے, حقیقت آدمیت علم اسماء, جو ملائکہ نے دیکھ کر اور جس کے بعد سجدہ کیا تھا. تو اسی لیے دیکھیں کہ انسان کی فضیلت مٹی نہیں ہے, کہ اگر کوئی مٹی اور پانی کی چیزوں کو فضیلت بنا دے تو وہ تو شیطان سے کے چکر میں پھنسے گا ہی پھنسے گا. شیطان کے پاس نہیں, ظاہر ہے کہ اس کے پاس بھی وہ کیپیبلٹی نہیں ہے.
ایکسیپٹ نہیں کیا نا،
ایکسیپٹ نہیں کیا، سنے
ایک آپشن ملا تھا، لیکن آپ نے بتایا کہ ملائکہ نے کہا کہ نہیں ہم یہ پوٹینشیل نہیں لے سکتے. تو
یہاں پہ ایک بات آتی ہے کہ ملائکہ نے سجدہ کیا اسماء سننے کے بعد،
اسماء کی خبر حاصل کرنے کے بعد. جی
دین اٹ کنٹرڈکٹس کے امر خدا پہ نہیں کی.
جی
امر خدا سے
پہلے تو کہا ہی نہیں نا خدا نے سجدہ
نہیں. ہاں یعنی خدا نے کہا میں خلیفہ بنا رہا ہوں، ملائکہ نے کہا کہ اس کو خلیفہ بنائے گا کہ جو فساد پھیلائے. من یفسد فیہا. اچھا اس میں بھی ایک باریک بات ہے کہ جب خدا نے کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اس اسٹیٹمنٹ کے کتنے حصے ہیں؟ مطلب وہی ہے، اگر آپ ڈیپتھ میں جانا چاہیں تو بات ہو سکتی ہے، لیکن میں انی میں جاعل قرار دیتا ہوں، یعنی صرف میں نہیں میرا کام، فی الارض زمین میں، دا ڈومین، خلیفہ جو اس کو بٹھایا جائے گا. چار چیزیں. ملائکہ نے تین پر اعتراض نہیں کیا، صرف فی الارض پہ اعتراض کیا. کیوں؟ اس کا ثبوت کیسے ہے؟ یہ بات میں کیسے کہہ رہا ہوں کہ اتجعل من یفسد فیہا، جو اس میں فساد کرے. یعنی ان کا صرف پرابلم یہ تھا کہ یہ ارض جو ہے مٹی بائیں سے فساد ہے. یہ جو ارض والی جو کیفیت ہے، جو میں نے تھوڑے سے اس کی تشریح بھی کی تھی، کہ کیونکہ یہاں پہ وسائل محدود ہیں، اس میں ثقل یعنی بوجھ ہے، اس میں وہ انرجی نہیں ہے، وہ ساری چیزیں بظاہر نہیں ہیں، تو اس وجہ سے یہاں پہ پرابلم ہے. جو بھی اس ڈومین میں آئے گا وہ پرابلم میں آئے گا.
تو اس میں جب فرشتوں نے کہا کہ وہاں پہ فساد پھیلائے گا انسان، اس سے کیا مطلب کہ پہلے خدا نے انسان بھیج چکے تھے؟
نہیں، اس وقت خلقت آدم بھی تھی.
فرشتوں کو کیسے پتا تھا کہ وہاں فساد پھیلائے گا؟
جی اس پر ہم نے پہلی دفعہ بات کی تھی، اور اس کا مختصراً یہی ہے، مختصراً اس کا جواب یہی ہے کہ یا تو فرشتوں کے سامنے کوئی پہلے مثال موجود تھی مخلوقات کی، ایک، یا اگر مثال نہیں بھی موجود تھی تب بھی خود ارض جو ہے نا مٹی، یہ بذات خود جو مٹی کی حقیقت کو جانتا ہے، وہ اس بات کو آسانی سے سمجھ لے گا کہ جو بھی مخلوق مٹی سے بنے گی وہ فساد کرے گی. اس لیے کہ اس میں محدودیت ہے، اس لیے کہ اس میں رکاوٹ ہے. یعنی جیسے مثال کے طور پر کہ آپ کہیں کہ میں 10 یا 50 یا 100 لوگوں کو ایک جگہ بٹھا رہا ہوں، لیکن وہاں پہ کھانا 10 لوگوں کا ہے، کوئی مشکل ہے اس بات کو سمجھنا کہ یہاں فساد نہیں ہوگا؟ ٹھیک ہے. تو یہ جو محدودیت ہے نا، یعنی کہ یہ جو پرابلمز بلٹ ان ہیں مٹی کے اندر، کہ یا تو فرشتوں کی نظر اس پہ تھی، یا ان کے سامنے ان مخلوقات کی مثال تھی جو آدم سے پہلے زمین پہ زندہ تھے، کہ وہ بھی یہی کرتے رہے. جی ہاں، مطلب دو میں سے، یعنی کہ جو بھی عرضی،
میں کہہ رہا ہوں کہ زمین پر جو مخلوق تھی
جی
وہ انسان نہیں تھا، لیکن مٹی سے بنی اور مخلوق تھی اس ٹائم.
جی
انسان پہلی دفعہ آدم کی صورت میں
بظاہر، یعنی کہ اس میں مختلف روایتیں ہیں، کہ جیسے امام صادق علیہ السلام نے کہا ہے کہ انسان سے پہلے انسان جیسی مخلوق تھی جس کا نام ہے نسناس. خدا بہتر جانتا ہے، خدا جی خدا بہتر جانتا ہے. لیکن قرآن اس حوالے سے خاموش ہے، قرآن اس حوالے سے خاموش ہے. لیکن وہ جو دہر ہے نا، وہ یہ نہیں ہے، وہ ملکوت ہے.
آپ نے اس کی بڑی سمپل سی چیز بتایا کہ فرشتوں کے پاس عقل تھی یہ ڈیسائیڈ کرنے کے لیے کہ فساد پھیلائیں گے.
ظاہر ہے، بالکل ہے،
اس شعور ہر کسی کا اپنا ہے نا،
تو وہ شعور
عقل ظاہر ہے
تھا کہ بھائی یہ 10 لوگ جائیں گے مٹی سے ہوگی تو وہاں فساد ہوگا.
نہیں وہ تو ظاہر ہے کہ ملائکہ کوئی وہ غیر عقلی یا غیر شعوری مخلوق تھوڑی ہے. اچھا اب یعنی یہ بات سمجھ میں آ گئی، یہ جو ہمارا مین پوائنٹ تھا کہ خلقتنی من نار و خلقتہ من تین کی دلیل کیوں رد ہو گئی؟ اس لیے کہ حقیقت انسان مٹی نہیں ہے، کہ جو انسانی حقیقت ہے نفخت فیہ من روحی، جس کو خدا کہہ رہا ہے کہ اپنی روح کو میں نے اس میں پھونکا، جو انسان کی حقیقت ہے, یہ جو اوریجنل ڈیزائن ہے وہ عظیم ہے, باعظمت. اور جس کو ملائکہ نے جب دیکھا آدم کے علم اسما کی صورت میں, تو اس کے سامنے جھکنے کو تیار ہو گیا. تو اس لحاظ سے شیطان کی دلیل صرف ظاہر پہ مبنی تھی, حقیقت پہ اس کی نظر نہیں جا رہی تھی. قال فاحبط منہا, کہا اس سے حبوط کر جاؤ, حبوط یعنی نیچے اتر جاؤ, اس لیول کے اب تم لائق نہیں ہو, گو ڈاؤن. منہا فما یکون لکا ان تتکبر فیہا, کہ اس مقام پر جہاں پر تم ابھی موجود ہو, یہاں پر تیرے لیے جائز نہیں ہے کہ تو تکبر کرے. وہی رولز, یعنی اس جگہ پر کسی کے لیے ممکن نہیں ہے کہ متکبر ہو جائے. جیسے یہاں پر لوگ متکبر بنے پھرتے ہیں, وہ بعد میں ان کی گردنیں ٹوٹتی ہیں, وہاں ممکن نہیں کہ کوئی تکبر کر سکے اس ڈومین میں, کہ جہاں پر یعنی کہ جو بھی ریئل لائف کا ڈومین ہے.
لیکن اگر کرے گا تو کیا ہوگا؟
ختم.
شیطان نے کیا واپس
واپس اسفل السافلین, ختم.
کر سکتا ہے وہاں تکبر؟
اس لیے کہ شیطان کے بارے میں جو چیز ہے وہ یہ کہ یہ اختیاری مخلوق تھا, جن میں سے تھا, جنات میں سے تھا, صحیح. اور یعنی سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ قیامت میں جب انسان جائیں گے تو وہ بھی یہ سارے عجیب عجیب کام کریں گے جو یہاں کر رہے تھے.
تو وہاں پہ ڈیسنٹ تو نہیں ہوں گے؟
وہی تباہی, اسی تباہی کا نام تو جہنم ہے.
نفس یہاں سے نکل گیا نا,
نکل گیا نا, لیکن وہ ملکوت میں جا کر رولز بریک کر رہا ہے. وہاں بھی وہ اس کا نفس اس قابل نہیں ہوا کہ جو ملکوتی قوانین ہے اس کے مطابق زندہ رہ سکے. اسی مس میچنگ کی وجہ سے تو جہنم ہے اس کے لیے. یعنی اگر وہ قانون کے مطابق ہو جائے, اچھا, اور یہ چیز ہے کہ وہاں ہم رہیں گے نہیں قانون کے مطابق, بلکہ یا ہم قانون کے مطابق ہوں گے یا نہیں ہوں گے, یہ ہے سب سے اہم بات. یعنی یا ہم اس قانون پر فٹ ہوں گے یا نہیں ہوں گے, ڈپینڈنگ آن دا کنڈیشن آف اور سول جو ہم نے ڈیولپ کی اپنے کردار اور عمل اور اس سب سے جو بنایا. یعنی یہ نہیں ہے کہ ہم وہاں جا کے سوچیں گے کہ میں اب خدا کے قانون کا پابند ہو جاؤں گا, یہ نہیں ہوگا کچھ بھی, یا ہوں گے یا نہیں ہوں گے. اچھا, اور یہ چیز جب انسان اینڈ آف دا لائف تک پہنچ رہا ہوتا ہے نا, اس چیز کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ لیتا ہے کہ میرے اندر کی صورتحال کیا ہے, کتنا میں اس قانون یا سیرت سے, کیونکہ سیرت پیغمبر ہی وہ ہے نا, وہ میزان ہے کہ کتنا میں اس سے قریب ہوں. اب ہوتا ہی نہیں, یعنی کہ جیسے سوچے اب فجر کے لیے اٹھا ہی نہیں جاتا, یہ کیفیت ہو جائے. اگر زندگی میں فجر کی نماز مسلسل قضا کرتے رہے, اٹھا ہی نہیں جاتا, پھر ہوتا ہی نہیں. نماز شب نہیں پڑھی, یہ نہیں ہوگا کہ 50 سال بعد جا کے پڑھنا شروع کر دیں گے, بہت ہی مشکل کام. تو یہ ایک سب سے اہم بات ہے کہ ہم وہاں پر یا اس کے مطابق ہوں گے یا نہیں ہوں گے. وہاں پر ڈیلیبریشن نہیں ہے, فیبریکیشن نہیں ہے, کہ جس طریقے سے کہ ہمارا دل نہیں چاہ رہا لیکن نماز پڑھ لیتے ہیں, یہ نہیں ہوگا. اگر نمازی والی کیفیت ہوگی تو نماز ہے, ورنہ نہیں ہے. جو میں کئی دفعہ ایک جملہ آپ لوگوں کو سنا چکا ہوں کہ جیسے سید الشہداء کا جملہ ہے کہ جب روزے عاشور ظہر کے وقت یاد دلائے تو آپ نے دعا کیا دی کہ خدا تجھے مسلین میں شامل کرے. یہ کی ہے, مسلین میں سے ہونا ہے, نماز پڑھنا کوئی چیز نہیں ہے. فَحْبِتْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ, تو یہاں سے نکل جا, بے شک تو چھوٹوں میں سے ہے. یعنی تو بڑا بننا چاہ رہا تھا, یہاں خدا کے مقابلے میں کوئی نہیں بڑا بن سکتا. بڑائی بندگی پروردگار میں ہے, نہ کہ خدا کے مقابلے میں کھڑے ہونے میں. جو بھی خدا کے مقابلے میں کھڑا ہوگا وہ چھوٹا ہے. وَإِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ, قال انظرنی الى یوم یبعثون، اس نے کہا مجھے مہلت دیں اس دن تک جب لوگ اٹھائے جائیں گے. قال انک من المنظرین، یہ جملہ عجیب ہے کہ شیطان کو یہ بات یوم مبعث کا پتہ کہاں سے چل رہا ہے. ابھی تو آدم بنے لیکن اس کو یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ یہ پوری نسل آئے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، پھر یہ مریں گے، پھر اٹھائے جائیں گے. اس کا مطلب ہے کہ یہ پورا ایک پلان موجود تھا، ورنہ یوم مبعث کا ذکر کرنا ابلیس کی زبان سے بظاہر نہ سمجھ میں آنے والی بات ہے. قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطك المستقیم. اب کچھ چیزیں ہماری اپنی عملی ہدایت کے لیے. کہا کہ فبما اغویتنی، یعنی اے خدا جس طریقے سے تو نے مجھے اغوا کر لیا. اغوا کے معنی کیا ہے عربی میں؟ بے ہدف بنا دینا. جو رستہ گم کرے وہ گمراہ ہے، ضال ہے، ولا ضالین. جو ہدف گم کر دے وہ غاوی ہے. بما اغویتنی، تو اغوا کا مطلب ہے کہ اب میرے سامنے جو میرا آبجیکٹیو تھا وہ سب ختم ہو گیا، ڈیمولش ہو گیا میرا آبجیکٹیو آف لائف اس واقعے کی وجہ سے. یعنی میں ملائکہ کا سردار بننے کا خواب دیکھ رہا تھا، نہ معلوم کیا کیا، سب ختم ہو گیا. فبما اغویتنی، جس طریقے سے تو نے مجھے اغوا کر لیا، لأقعدن لهم. اچھا، عربی زبان میں جو ہے اس کو اگر تھوڑا سا پڑھیں تو لا، یعنی جیسے لام قسم، لام کے بہت سارے قسم، قسم کھاتا ہوں. اقعدن، ہرگز ہرگز لازماً بیٹھوں گا. اقعدن، قعود قعد کہتے ہیں بیٹھنے کو. اقعدن ہر حال میں بیٹھوں گا، قسم کھاتا ہوں کہ ہر حال میں بیٹھوں گا، یہ ہے اس کا مطلب. لأقعدن لہم، ان کے لیے، صراطک المستقیم، تیری صراط مستقیم پر نہیں، تک پر نہیں، کیونکہ شیطان صراط مستقیم پر نہیں ہے، پہلے ہے اس سے.
یہاں پہ سوری سوال ہے حیدر بھائی کہ مثلاً اس نے جو کہا، اس نے یہ سب جو پوری چین بیان کی کہ ہم انسان پیدا ہوں گے یوم مبعوث تک کی مہلت دے، تو اس کے ذہن میں بھی اپنی چین کی پوری کہ میں بھی اب اولادیں پیدا کروں گا، میں بھی کس سسٹم کے تحت اس نے یہ بات کی کہ اب ٹھیک ہے میرا تو ہدف گیا، اس کے ذہن میں کیا سسٹم موجود تھا اس وقت کہ ٹھیک ہے اب مثلا میں کس طرح سے بہکاؤں گا؟
یہ بتا رہے ہیں، آیت آ رہی ہے، ہاں 10 کے بعد سے، یہ بہت تفصیلی ہے سورہ اعراف کے شروع میں. لہم صراطک المستقیم، یہ قسم کھائی اس نے، ہرگز ہر لازماً بیٹھوں گا تیری صراط مستقیم. ثم، پھر کیا کروں گا بیٹھ کے؟ لأزینننہم من بین ایدیہم ومن خلفہم ومن ایمانہم وعن شمائلہم. ازین، یہاں بھی وہی ہے، لأزینننہم، یعنی انٹینسٹی وہی ہے، لا قسم کھاتا ہوں، ازینننہم لازماً زینت دوں گا ان کے لیے. من بین ایدیہم، کس چیز کو زینت دوں گا؟ یہ سورہ نساء کی آیت میں ہے کہ جو کچھ زمین میں چیزیں ہیں ان سب کو زینت دے دے کر ان کے سامنے لاؤں گا. اور کہاں سے آؤں گا؟ من بین ایدیہم، ان کے سامنے کی طرف سے، ومن خلفہم، پیچھے کی طرف سے، و عن ایمانہم، دائنے ہاتھ کی طرف سے، وعن شمائلہم، بائنے ہاتھ کی طرف سے. جو میں نے پہلے بھی آپ لوگوں سے کہا تھا کہ دو سمتیں ایسی ہیں کہ جو شیطان سے خالی ہیں، یعنی اپ اینڈ ڈاؤن. تو یعنی کہ یا انسان سجدے میں سر رکھ دے یا انسان دعا کے لیے ہاتھ بلند کر دے، تو ان دو جگہوں پر شیطان آبسٹرکٹ نہیں کر پاتا. تو لا ولا، جی جی جی،
یہ شیطان ایک تھا اس وقت، یہاں پہ انسانیت، پوری انسانیت کی بات ہو رہی ہے. تو مثلا وہ اس مٹی کے اس پروسیس میں شامل ہو گیا کہیں جا کے کہ جو اب جب تک انسان بنتے رہیں گے وہ اس میں شامل ہے، اس میں خدا کی طرح ایک واحد چیز ہے کہ اس واحد سے سب چیز کو کنٹرول.
دیکھیں، اس میں دو میکینزمز جو ہے نا وہ بالکل واضح طور سے ہیں، اور وہ پھر وہی جملے کہ جو امام علی علیہ السلام کے خطبے کے ہیں کہ ابلیس، اگر تم اس کو اپنے اندر گھسنے کی اجازت دو اپنے نفس میں، تو وہ تمہارے اندر داخل ہوتا ہے, تمہارے دل میں بیٹھتا ہے اور اس کے بعد انڈے بچے دیتا ہے.
یہ جو داخل ہوا یہ وہی والا ابلیس تھا جس نے یہ سارا واقعہ کیا؟
شاید, یعنی کہ اب ہم اس کو الگ الگ نہیں کر سکتے, لیکن اس جملے سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ابلیس کی ذریت ہے. ابلیس کی ذریت ہے
جس طرح سے انسانیت بڑھ,
یعنی اس کو دو طریقوں سے سمجھا جا سکتا ہے کہ ایک تو ابلیس کی ذریت ہے کہ جو جنات میں سے, یعنی جو نظر آنے والی مخلوق نہیں ہے, اور ایک ابلیس کے پیروکار ہیں کہ جو انسانوں میں سے ہیں. من الجنت والناس, یعنی کہ یہ جو انسان ہیں کچھ انسان بھی شیطان بن جاتے ہیں, کہ جن کے بارے میں آپ نے فرمایا نا کہ جو تمہارے دل میں داخل ہوتا ہے, اس کے بعد انڈے بچے دیتا ہے, پھر اپنے پر پرزے پھیلاتا ہے, پھر تمہارے جتنے بھی قوا ہیں, قوتیں ہیں تمہاری, ان سب کو اپنے کنٹرول میں لیتا ہے اور پھر تمہارے نفس کو اپنا غلام بنا لیتا ہے.
یہ ایسا تو نہیں حیدر بھائی کہ جیسے خدا نے کہا کہ تمہارے اندر فطری طور پہ خدا نے اچھائی اور برائی کو رکھا, تو ہر انسان جو پیدا ہو رہا ہے وہ اپنے ساتھ ایک اندر شیطان کی صفتیں لے کر آ رہا ہے؟
پوٹینشیل, اس پر پچھلی دفعہ ہم نے بات کی تھی کہ پوٹینشیل جب جنریٹ ہو رہا ہے, جب پوٹینشیل جنریٹ ہو رہا ہے, یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ خدا آپ کو علم اسماء کے ذریعے سے پلس انفینیٹی کا پوٹینشیل دے رہا ہے.
اچھا, نیگیٹیویٹی بھی ہے,
تو یہ ممکن نہیں ہوگا کہ آپ کے لیے خالی پلس انفینیٹی کا موقع جنریٹ ہو اور اس کے مقابلے میں مائنس انفینیٹی نہ آئے.
پھر اس شیطان کی ضرورت کیا اگر وہ چیز بائی ڈیفالٹ ہر انسان لے کر آ رہا ہے, تو اس الگ سے شیطان کی ضرورت ہی نہیں.
خدا شیطان کو یا شیطنت کو ایک فینومینن کے طور پہ بتا رہا ہے کہ ایک چیز عالم خارج میں ہے, عالم خارج میں ہے, کہ جو تمہیں معصیت اور خطا کی طرف لے جاتی ہے. یعنی میں نے وہی کہا نا کہ یہ اس کو ہم بہرحال فزیکل ٹرمز میں سوچ رہے ہوتے ہیں, لیکن ضروری نہیں کہ یہ سب چیزیں اتنی فزیکل ہوں. کہ ایک چیز ہے, ایک حقیقت ہے کہ جو تمہیں خارج میں, یعنی اندر تو جو ہے سو ہے, الہام فجور و تقویٰ, وہ تو اپنی جگہ پر موجود ہے, لیکن ایکسٹرنل جس ورلڈ میں تم موجود ہو اس میں بھی دو چیزیں ہیں. ایک تمہیں ہیلپ کرتی ہے بلند ہونے میں, وہ ملائکہ ہیں, کہ جو روایتوں میں بھی ہے, قرآن میں بھی ہے, کہ جو کوئی طلب علم کے لیے نکلتا ہے ملائکہ اسے اپنے پروں پہ لے لیتے ہیں, یا جو مومنین ہیں ملائکہ اور حاملان عرش مسلسل ان کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں. تو جو پازیٹیو سائڈ پر ہے اس کے بھی ہیلپرز ہیں ان دا آؤٹ سائڈ ورلڈ, اور جو جس کا رخ منفی سمت ہوتا ہے اس کو بھی گرانے والے موجود ہیں ان دا آؤٹ سائڈ ورلڈ. تو یہ انہیں کہ یہ فرق ہے کہ جو ہمارے اندر کی خرابی ہے وہ الگ ہے, ایکسٹرنل خرابی جو وسوسہ ہے, معصیت ہے, جو وسوسے پیدا کرنے والی ایجنسی ہے, وہ شیطنت ہے.
تو یہ اس ٹائم بھی ہم ایکسپیرینس کر سکتے ہیں جب رمضان کا مجھ سمجھنا ہے, جس میں کہتے ہیں شیطان بند ہے بالکل,
جی,
اس میں بھی اگر وہ انسان اس طرف چلتا ہے معصیت کی طرف, تو وہ بھی یعنی کہ اپنے,
ہاں, یعنی ایک خرابی ہے وہ آ کے وسوسے کا سمجھ لیجئے کہ جیسے ہم نے ایک چیز ہے ہاٹ کر دی, وہ اس پہ آگے تیل چھڑکتا ہے کہ تاکہ آگ اور گرم اور شعلے بھڑکیں اور خرابی پیدا ہو. میں نے فینومینن شیطان کو نہیں کہا, شیطنت کو کہا.
ہاں, مطلب اس چیز کو اگر ہم سمجھ لیں کہ یہ ایک نام ورچولی ایک چیز کا نام ہے جس میں ایول,
دیکھیں ہمارے سامنے مسئلہ جو ہے نا سب سے مشکل یہی ہے, یہ انہوں نے بھی, ہمارے ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں, مشہور نہیں ہیں لیکن علماء ان کا نام بہت لیتے ہیں, مرزا مہدی الہی قمشائی, ان کی بھی ایک تقریر ہے آخرت پہ, اس میں انہوں نے کہا کہ ہم جب یہ بحث کرتے ہیں نا کہ آخرت جسمانی ہے یا روحانی ہے, جو ایک بہت بڑی بحث ہے, انہوں نے کہا کہ بیسیکلی لوگوں کو اس حوالے سے سمجھانا بہت مشکل ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ آخرت میں یہ جسم نہیں ہوگا تو وہ فوراً اس طرف ان کا ذہن چلا جاتا ہے, اچھا اس کا مطلب ہے کوئی تصوراتی چیز ہے. یعنی جب میں یہ کہہ رہا ہوں فینومینن, تو فینومینن بھی ایک ریئلٹی ہوتی ہے, مطلب اٹ از ناٹ سم تھنگ دیٹ یو آر تھنکنگ, سب کچھ ہے, سب کچھ ہے. یعنی کہ جیسے مثال کے طور پر آپ کے خیالات ہیں, آپ کے خیال کی ذریتیں نہیں ہوتی, آپ کا خیال یعنی صرف آپ کی جو سوچ ہے, آپ کی سوچ ایک بیچ کی مانند نہیں ہوتی, کہ جو انسان کے دماغ میں ایک بیج بویا جاتا ہے اور کس طریقے سے وہ اگتا ہے پھلتا ہے. آپ کسی بھی علم کو لے لیں, فزکس کو لے لیں, کیمسٹری کو لے لیں, تو اسی طریقے سے اب آپ کیا کہیں گے کہ جتنا کچھ ڈیولپ ہوا ہے یہ ریئل ہے یا ورچوئل ہے؟ یعنی جس کسی نے بھی پہلے پہل اس علم کے بارے میں سوچا وہ بیج تھا, اور آج وہ علم جس جگہ تک پہنچ گیا اپنے اتنے پھیلاؤ کے ساتھ, وہ پورا ایک تناور درخت بن چکا ہے. اور یہ درخت کہاں پر ہوتا ہے؟ حقیقتاً انسان کے دماغ میں. یعنی کتابوں میں نہیں ہے جو لفظ لکھے ہوئے, حقیقتاً علم وہ نہیں ہے بلکہ انسان کے دماغ میں. اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ سب چیزیں حقائق ملکوتی ہیں, مطلب بیونڈ دا میٹیریل ڈومین ہے. اور جن کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے لغوی اعتبار سے کہ وہ چیز جو نظروں سے اوجھل ہو. ہم جب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک فنومینن ہے یا یہ ایک چیز ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف ایک خیال ہے یا تصور ہے, بلکہ یہ ایک ایسی ریالٹی کو ریپرزینٹ کرتا ہے جو ہماری فزیکل آنکھوں سے نظر نہیں آتی. یعنی شیطان اور اس کی ذریت اور اس کے وسوسے اور اس کا پھیلایا ہوا جال, یہ وہ ریالٹیز ہیں وچ ایگزسٹ بیونڈ دس فزیکل ورلڈ, بٹ دے آر ریئل, جو انسانوں پر افیکٹ کرتے ہیں, جو لوگوں پر اثر ڈالتے ہیں. اچھا اب وقت ہمارے پاس 10 منٹ تو ہے نا تقریباً. وہ یس, اچھا اب خدا نے کہا کہ تم یہاں سے نکل جاؤ, تم اس کے قابل نہیں ہو اس جگہ کے. قال فخرج منہا, جب اس نے یہ قسمیں کھائیں, کہا فخرج منہا, یہاں سے نکل جاؤ, مضموم مدحورا, قابل مذمت ہو کے اور راندہ درگاہ ہو کر. یعنی مدہورا کے جیسے کہتے ہیں دھکا دے کے نکال دیا جانا کہ تم یہاں کے قابل نہیں ہو. من تبعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین, اور ان میں سے یعنی اولاد آدم میں سے جو تیری اتباع کرے گا تو میں تم سب سے جہنم کو پر کر دوں گا, بھر دوں گا. تمہارا مقدر اور تمہارے اتباع کرنے والوں کا مقدر یہ ہے. وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ, اور اے آدم تم اور تمہاری زوجہ سکونت اختیار کرو جنت میں. فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا, اور جہاں سے دل چاہے کھاؤ. وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ, اور تم دونوں اس درخواست ہی قریب کے لیے کہتے ہیں دس ناٹ دیٹ, حاضر ہی اس درخت کے قریب مت جانا, قریب مت جانا, صحیح ہے, کھانا پینا نہیں, جہاں سے دل چاہے کھاؤ پیو. یہ نہیں کہ پھر پہلا جملہ کیا ہے کہ جہاں سے چاہو کھاؤ, لیکن یہ نہیں کہ اس میں سے نہ کھانا. ولا تقربا, اس درخت کے قریب بھی نہیں جانا. یہ فرق محسوس کر رہے ہیں نا کہ باقی جنت میں جہاں سے دل چاہو فکولا, دونوں کھاؤ. ولا تقربا حاضر ہے شجراتا, لیکن اس درخت کے قریب بھی نہیں جانا. اور یہی وہ فلسفہ ہے کہ جو ہمارے یہاں حرام میں اختیار کیا جاتا ہے, فقہ میں بھی, کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ یہ شراب یا موسیقی اور یہ, کہ بیسیکلی ہو سکتا ہے کہ کچھ چیزیں اس میں سے مضر نہ ہوں, کہ ہم یہ کہیں خالی نقصان دے, لیکن جس چیز میں امکان ہوتا ہے نقصان کا, ولا تقرب حاضی, جو چیز آپ کو نقصان پہنچاتی ہے یا نقصان پہنچانے کے امکانات زیادہ ہیں, یہ تقاضائے عقلی بھی ہے کہ اس کے قریب مت جاؤ. یعنی کہ دو چیزیں فائدے کی ہیں, 10 چیزیں نقصان کی ہیں, تو وہ دو فائدے کے چکر میں تم نقصان میں ہی پڑ جاؤ گے. تو جو نصیحت تھی خدا کی آدم کو اور ان کی زوجہ کو, وہ یہ تھی کہ جنت میں سے جہاں سے چاہو کھاؤ, لیکن اس شجر کے قریب مت جانا. فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ, اور ورنہ تم دونوں ظالمین میں سے ہو جاؤ گے. فَوَسْوَسَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ, بس یہ آخری آیت, کہ شیطان نے وسوسہ کیا اور ان دونوں کو بہکایا. وَقَاسَمَهُمَا, اور ان دونوں کے سامنے قسم کھائی. اِنِّي لَكُمَا مِنَ النَّاصِحِينَ, کیا قسم کھائی؟ کہ میں تمہارا ناصح ہوں, تم کو نصیحت کرنے والا ہوں. اس سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس جگہ انسان کو نہیں, ہاں انسان کو ہمیشہ رائٹ اور رونگ کی بیسس پہ فیصلہ کرنا چاہیے, یا خدا کی ہدایت کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ کوئی آگے قسم کھائے کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں, نہیں, اور آپ اس کے پیچھے چل پڑیں تو وہ یہ حال بھی ہو سکتا ہے پھر.
اچھا لیکن ابھی تو شیطان, ابھی آدم نے دیکھ لیا تھا کہ یہی شیطان ہے, یہی شیطان ہے کہ جس نے میرے مقابلے میں خدا سے ٹکر لی ہے اور آئندہ درگاہ ہوا, تو پھر یہ کیسے اسی شیطان کی بات آدم نے فوراً مان لی؟
اب وہ پھر وہی روایتوں کی طرف آتا ہے, نہیں یعنی کہ وہ اس بھیس میں نہیں تھا,
جس بھی بھیس میں تھا. یہاں پہ تو آپ کہہ رہے تھے کہ آدم وہ حقیقت کو پہچانتا ہے, وہ آدم وہ,
یہی تو جواب ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں, ہم اس نظریے پہ نہیں ٹھہر سکتے. اسی اس دوسرے واقعے کی وجہ سے ہمیں وہ بات, اگر ہم نے وہ نظریہ قائم کیا, میں تو شروع سے اس کے خلاف بات کر رہا ہوں.
کون سے
کہ علامہ آدم الاسماء کلہا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شخصیت آدم اس جگہ پہنچ گئی, بلکہ علامہ آدم الاسماء کلہا آدم کی شکل میں انسانیت کا پوٹینشیل تھا. یعنی کہ اگر پہلے واقعے کی وجہ سے یہ غلط فہمی پیدا ہو رہی ہے کہ علامہ آدم الاسماء کلہا کا مطلب یہ ہے کہ شخصیت آدم نے تمام حقائق کو درک کر لیا, تو پھر یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. کہ انہی چیزوں کو جب ہم ملاتے ہیں تب ہم کمپلیٹ پکچر بنانے کے قابل ہوتے ہیں کہ آدم کا جو واقعہ ہے در حقیقت انسانیت ہے, کہ ایک انسانیت ادھر جائے جا سکتی ہے, ایک انسانیت یہ ہے, تیسری انسانیت توبہ والی ہے. یہ سب سوالات جو ہے نا یہ بہت ٹپیکل ہیں. اس میں سب سے بڑا سوال جو اور وہ رائج اس پہ عائد ہوتا ہے وہ یہ کہ جنت, کہ وہ کون سی جنت ہے کہ جس میں شیطان گھس گیا. عیسائی بائبل وغیرہ ہے, میں نے کہا نا کہ شخصیت آدم زمین پر آنے کے بعد ہے. یہ آدم از اے ماڈل, اسی لیے میں نے شروع کی آیت بھی آپ کو پڑھ کے سنائی کہ خدا کہہ رہا ہے ہم نے تم کو خلق کیا, تمہاری صورت بنائی اور ملائکہ سے کہا آدم کو سجدہ کر لو.
جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں سن رہے ہیں لیکچر سب کچھ, وہ
آدم از اے ماڈل فار ہیومنز ہیومینٹی.
تب ہیومن بینگ وہ جو ورچوئل فارم میں تھے آدم جو بھی آپ بتا رہے
ہیں,
وہ اس وقت جنت میں آپ کو منع کیا گیا درخت کے پاس نہیں جانا ہے, بیسیکلی وہ انسان تھے,
مطلب وہ حقیقت انسانیت, جو انسانیت. آدم اس وقت وہاں پر ایک پرسن نہیں تھے, آدم اس وقت وہاں پر ہیومینٹی تھے. اس لیے کہ نہیں, اس لیے کہ انسانیت دو شعبوں میں ہے نا, زن و مرد ہے نا, صرف مرد نہیں ہے, صرف آدم نہیں ہے. تو اسی لیے نا کہ خدا نے حوا کو جب خلق کیا تو انہیں بتا دیا کہ یہ ہے ہیومینٹی. جی جی, بالکل نہیں,
ٹھیک ہے, یہ ریئل ہے. میں ایز اے انسان یا جو بھی ایک ہماری اس وقت فارم تھی, اس کو یہ آپشن تھا کہ تم یہاں نہیں جاؤ, وہ چلا گیا, غلطی کر دی,
ہم بھی ایسی کر رہے ہیں.
لیکن ان سوالوں کے جواب کیوں نہیں, جیسے جہنم میں کیسے, جنت میں کیسے کیا شیطان؟
اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جنت وہ ہے ہی نہیں جس جنت کو ہم جنت کہتے ہیں. یعنی کہ ایک جس جنت کی اب انسانوں سے بات کی گئی ہے, یہ وہ ملکوتی جنت ہے کہ جو اعمال کی بنیاد پہ ملے گی. یہ اعمال ہی نہیں ہے تو وہ جنت کہاں سے آئے گی؟
یعنی وہاں سکون تھا, یہ کہہ سکتے
ہیں. ہاں میں انشاءاللہ اس کو اگلی دفعہ دوسری آیتوں سے ملا کے پڑھوں گا تو اور بات انشاءاللہ کلیئر ہوگی. تو جس بہشت کی اب ہم سے بات کی جاتی ہے, یہ بہشت اعمال ہے.
بغیر اعمال کے بہشت
ہے. یہ خالی جیسے آپ کو ایک اچھی جگہ دے دی, کھاؤ کھاؤ پیو مزے کرو, اس قسم کی جنت. اور اس میں آخری جو ایک ورڈ ہے جو میں چاہوں گا کہ اس پہ تھوڑا سا غور کیجیے گا, اور یہ بھی ہمارے اسٹیبلش بلیفس پہ, اور جس سے ہمیں حیرانی ہوتی ہے کہ جہاں پر الفاظ اتنے واضح ہیں لیکن ہم اس سے کیا کیا مطلب لے رہے ہوتے ہیں. کہ حضرت آدم نے کس چیز کو کھایا تھا؟ آدم اور حوا نے کس چیز کو کھایا تھا بتائیں؟ نہیں نہیں, وہ کیا چیز تھی؟
گیہوں کا دانہ کوئی کہتا ہے,
مطلب ہم کہتے ہیں نا درخت کا پھل کھا لیا. اب وہ پھل پر ہے بحث, ہاں یعنی درخت کا پھل کھایا. اب آپ اس جملے پہ غور کیجئے, قرآن کہہ رہا فَدَلَّاهُمَا بِغُرُور, ان کو اس نے آمادہ کر لیا, برسو کر لیا دھوکے کے ذریعے سے. اور جیسے روایتوں میں بھی یہ جملہ ہے کہ آدم اور حوا نے پہلے کسی کو جھوٹی قسم کھاتے دیکھا ہی نہیں تھا, انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ کوئی ایسا بھی کر سکتا ہے کہ میں کہ یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نصیحت کرنے والا ہوں جھوٹی قسم کھائے. تو وہ اس کے فریب میں آئے اور وہ حکم خدا کو بھول گئے. اس کی ٹیمپٹیشنز کیا تھیں وہ الگ بات ہے کہ وہ کون سی اتنی شدید ٹیمپٹیشن تھی کہ جس کی وجہ سے حکم خدا کو بھول گئے اور اس کے دباؤ میں آ گئے. فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ, کس چیز کا مزہ چکھا؟ درخت کا. پھل کا لفظ ہی نہیں ہے کہیں. ذَاقَ, ذائقہ کیا, چکھا. ذَاقَ الشَّجَرَةَ,
شجر کا ذائقہ.
یہ بالکل فکر کا ایک نیا در کھول دیتی ہے. یہ چیز ہے ہی نہیں. یعنی کہ اب یہ چیزیں, اب یہ چیزیں پھر بعض اوقات روایتوں میں آتی. اسی لیے جو ہے نا دماغ بہت پریشان ہو جاتا ہے کہ آپ اگر اس کنسیپٹ کو لے کے چلیں گے نا, درخت کو چکھا, تو آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ یہ پورا جو نظام ہے زندگی کا, دنمادی زندگی کا, کہ یہ پورا وہ نظام ہے جو آدم کے اندر اتر گیا. پورا شجر آدم میں اتر گیا, نہ کہ کوئی پھل. اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ وہ جو ان کی پرائیویٹ پارٹس کی اور وہ سب چیزیں چھپی, جنہیں اس کا ہوش نہیں تھا, وہ سب چیزیں فوراً ہوش آنا شروع ہو گیا کہ اچھا اس کو چھپانا ہے, یہ قابل مذمت حصہ میرے جسم میں, یہ ہے, یہ ہے. خدا نے منع کیا تھا اس لیے کہ وہ کھائیں.
ختم ہو گئی بات. یہ تو وہی ہے کہ یہ سرکل میں گھومیں گے تو اس موضوع پہ اگر ہم آئیں انشاءاللہ ہم اگر گھومتے رہیں گے. اگر خدا نے اس
نہیں, اس کا جواب اس کا
دنیا کو وجود میں لانا تھا تو ان ساری چیزوں کا وجود میں آنا لازمی حصہ تھا. ان ساری چیزوں کا جب وجود میں آنا تھا تو اس شجر کو کھانا تھا, تو منع کیوں کیا تھا؟
اگر کہہ سکتے ہیں اس کو,
اس کا جواب بظاہر
تناسل اور تناقض کی بات کر رہے ہیں اس دنیا میں, کہ جب ظاہر تو پوشیدگی وہ چیز ظاہر ہو گئی نا,
مادیت آ گئی, یعنی مادیت کا شجر اتر گیا,
وہ شہوت آ گئی نا,
یعنی کہ انہوں نے درخت کو چکھا نہ کہ پھل کو. تو یہ جو پورا سسٹم تھا مٹیریل لائف کا, آدم اووک, آدم بیدار ہو گئے اس نظام مادی کے حوالے سے, جو پہلے جو وہ اس سے اوپر والی دنیاؤں کا ان کا حساب کتاب تھا کہ جب وہ خالی عالم ملکوت و مثال اور ان سب چیزوں کو دیکھ رہے تھے. جیسے ہی اس درخت کو چکھا, اسفل السافلین والی پوری چیز آدم کے وجود میں آ گئی.
ہونا ہی تھا, اگر وہ نہیں ہوتا تو پھر پلس ہی پوٹینشیل ہوتا نا.
ہوتا ہی نہیں,
ہوتا ہی نہیں.
جب تک اگر ہم اس امتحان اور بلا میں نہ آتے تو وہ پوٹینشیل ایکچوئل بنتا ہی نہیں.
منع کرنے کا تو کوئی
شیطان کیوں پھنس گیا تھا.